وجود نبوی کو سمجھنے کے لیے تین مراحل میں سمجھا جا سکتا ہے. پہلا ہے تخلیق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. ان قرآنی آیات سے آپ نے سمجھ لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لانے سے پہلے بھی جلوگر تھے اور آپ کے نور کی تخلیق ہو چکی تھی. اب آئیے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ احادیث کی کتابوں میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا. اس سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کا پتہ چلتا ہے. کوئی بات پوچھنا چاہیں وہ سوال بعد میں کرتے ہیں، وہ گزارش اور عرض بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس شے کو تخلیق فرمایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا. اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب میرے نور کو تخلیق فرمایا، پھر جہاں اللہ نے چاہا یہ نور سیر کرتا رہا. اور حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، نہ چاند تھا نہ سورج تھا، نہ انسان تھے نہ جنات تھے اور نہ فرشتے تھے. کوئی نہیں تھا کہ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں حضور نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق فرمایا. آئیے ایک اور مقام پر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب سے نبی ہیں، کب سے آپ نبی ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کی منزل میں تھے. یعنی ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق نہیں فرمایا تھا. حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. اور حدیث شریف کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں، حضور نے فرمایا، کنت نبیا و آدم بین الروح و جسد، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے. ایک اور روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ کنت نبیا و آدم بین الماء و تین، میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کی منزل میں تھے. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ابھی ان کو تخلیق نہیں فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا. تو ملاحظہ کیا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو سب سے پہلے تخلیق فرمایا. اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کہ رب کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کس طریقے سے بیان فرماتا ہے، اور حضور سب سے پہلے تخلیق کیے گئے، اس کا اشارہ بھی ان آیات میں ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ازل میں دو اجلاس بلائے، ایک اپنے رب ہونے کے لیے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے. اور جب اپنے رب ہونے کے لیے اجلاس بلایا تو تمام ارواح کو جمع کیا، تمام روحوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد سب سے کہا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں اے اللہ تبارک و تعالی، تو ہی ہمارا رب ہے. اور اس معاملے میں بھی سب سے زیادہ پہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا کہ ابو بکر، تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ اس وقت کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں دیا، کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ کس وقت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے کیسے مزاج شناس تھے کہ حضور نے اشارہ دیا فوراً سمجھ گئے. حضور فرماتے ہیں کہ ابو بکر کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے وہ وقت یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے فرمایا تھا کہ جب رب کریم نے پوچھا کہ الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں اے اللہ تبارک و تعالی تو ہمارا رب ہے. جب اس واقعے کو بیان کیا جب بھی اس طریقے سے ارشاد ہوا کہ یاد کرو اس وقت کو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کہیں موجود تھے. اور ایک مشہور آیات جو سورہ آل عمران میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جب اقرار کیا تو اقرار لیا تو قرآن مجید فرقان حمید میں اس واقعے کو یوں بیان کیا گیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام سے میثاق لیا ایک عہد لیا. کیا عہد لیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ اے گروہ انبیاء جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں ثُمَّ جَاءَكُمْ رسول اور جب میرا وہ معزز رسول تشریف لائے مصدق لما معکم اور وہ ہر اس بات کی جو کتابیں تم لے کر کے آئے ان کی تصدیق فرماتا ہوا تو اے انبیاء کرام کی جماعت لتؤمنن بھی تو جب وہ تشریف لائیں تو تم ضرور ضرور ان پر ایمان لے آنا ولتنصرن اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. اور اتنی بات کافی نہیں تھی پوری جماعت انبیاء سے کہا قالا اقررتم اے گروہ انبیاء کیا تم نے اس بات کا اقرار کر لیا؟ کس بات کا اقرار؟ کہ جب میرا وہ معزز رسول تشریف لائے تو تم اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا. اب کیا تم نے اس بات کا اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِي اور میرا یہ بھاری ذمہ اٹھا لیا. قالا اقررنا تو انبیاء کرام کی جماعت نے کہا کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں. تو فرمایا قالا فاشهدوا اب ایسا کرو اپنے اس اقرار پر ایک دوسرے کو گواہ بنا لو کہ ہم نے یہ اقرار کیا. سب ایک دوسرے پر ایک دوسرے کو گواہ بنا لو. اور اس کے بعد فرمایا وانا معکم من الشاہدین اور میں تم سب پر گواہوں میں شامل ہوں. اور اس کے بعد فرمایا فمن تولى بعد ذلك خبردار اس کے بعد اگر کوئی اس سے پھرا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہی فاسقوں میں سے ہے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اور سامنے کون ہیں؟ ہمارے اور آپ جیسے لوگ نہیں ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، گنہگار لوگ نہیں ہیں، بلکہ اس پوری امت میں سب سے بہترین قوم ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے. ان سے اقرار لیا جاتا ہے اور اقرار لینا ہی کافی نہیں، فرمایا جاتا ہے کہ اس اقرار پر ایک دوسرے کو گواہ بنا لو اور پھر ایک دوسرے کو گواہ بنا لو اور پھر میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں. اور اس کے بعد فرمایا اے گروہ انبیاء اگر تم میں سے کوئی اس بات سے پھرا تو وہ فاسقوں میں سے ہوگا. تو آپ نے دیکھا انبیاء کرام علیہ السلام کی مقدس جماعت سے عہد لیا جا رہا ہے اور عہد کی اگر پاس نہ کرے تو کس بات کی گویا انہیں بات کہی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو فاسقوں میں ہو جاؤ گے. اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیزان محترم شان معلوم ہوتی ہے. اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جب رب کریم اس طرح کا میثاق لے رہا ہے اور جو جو واقعات رونما ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ کیا تمہیں یاد نہیں ہے؟ کیا تمہیں وہ وقت یاد نہیں ہے؟ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے بھی کہیں موجود تھے اور رب کریم نے آپ کے نور کو اپنے نور کے فیض سے سب سے پہلے تخلیق فرمایا. تو لقد جاءکم رسول بتحقیق تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے، رب کریم نے انہیں سب سے پہلے تخلیق فرمایا. اب آئیے اس ترجمے پر دوبارہ غور کرتے ہیں. لقد جاءکم رسول بتحقیق تمہارے پاس ایک معزز رسول تشریف لائے، یعنی آئے ایسی حالت میں کہ وہ اللہ کے رسول تھے. ایسا نہیں کہا کہ تمہارے پاس ایک شخص آئے اور آنے کے بعد پھر ہم نے انہیں نبوت عطا کر دی، ایسا نہیں کہا، بلکہ کہا لقد جاءکم رسول کہ وہ آئے ایسی حالت میں کہ اللہ کے رسول تھے، گویا نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے. بعض لوگوں نے اس کے خلاف لکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے نا آشنا لوگوں نے یہ لکھا کہ حضور کو تو 40 برس میں نبوت ملی. جماعت اسلامی کے بانی مودودی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حضور کو 40 برس میں نبوت ملی، اور یہ بھی لکھا اس بدبخت نے کہ اگر پہلے کہیں پتا چل جاتا کہ حضور نبی بنائے جانے والے ہیں، حضور کو نبوت ملنے والی ہے، تو حضرت خدیجہ کے لیے کہا کہ پھر تو گھر میں چڑھاوے چڑھنے لگ جاتے اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا. تو اس نے لکھا کہ حضور کو نبوت 40 برس میں ہوئی. عزیزان نے محترم، یہ غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آئے ایسی حالت میں کہ وہ اللہ کے رسول تھے. اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید سے ہم اس کی دلیل پیش کرتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ مریم میں جب بیان کیا گیا تو رب کریم نے حضرت جبریل امی کو حضرت مریم کے پاس بھیجا. جب حضرت مریم نے ایک شخص کو دیکھا، حضرت جبریل امی انسانی شکل و صورت میں تشریف لائے، جب ایک شخص کو، ایک اجنبی کو، نامحرم کو اپنے پاس دیکھا تو حضرت مریم ڈر گئی. تو حضرت جبریل امی نے حضرت مریم سے کہا کہ تم مت گھبراؤ، قرآن مجید فرقان حمید میں ہے قالا انما انا رسول ربک، اے مریم مت گھبراؤ، میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں، اور میں کس لیے آیا؟ تو انہوں نے کہا لی احاب لکے غلامن زکیہ، اور میں اس لیے آیا کہ تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں. اور اس کے بعد حضرت، وقت مختصر ہے، تفصیل میں نہیں جاتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی. جب آپ کی ولادت ہو گئی تو حضرت مریم جہاں رہا کرتی تھیں، جس علاقے میں، وہاں کے بڑے لوگ، وہاں کے، آج کی زبان میں کہیں کہ وہاں کے چودھری، حضرت مریم کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ اے ہارون کی بہن، اے مریم، تو تو بے شوہر ہے، تیرا تو نکاح نہیں ہوا، تیری تو شادی نہیں ہوئی، تو یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ہے اور حالات و قرائن یہ بتاتے ہیں کہ حضرت مریم سے کہا گیا کہ مریم تم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لینا، ہرگز ان کی بات کا جواب نہ دینا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی جھولے میں تھے، کہا ان کی طرف اشارہ کر دینا. جب لوگوں نے پوچھا کہ مریم تم تو بے شوہر ہو اور یہ بچہ کہاں سے آیا، تو حضرت مریم نے ان کو اپنی زبان سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی گہوارے میں تھے، جو ابھی جھولے میں تھے، ان کی طرف اشارہ کیا. اور قرآن کہتا ہے کہ جب وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب متوجہ ہوئے، جو ابھی چند دنوں کے یا چند لمحات کے تھے، جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، قرآن کہتا ہے کہ قالا انی عبداللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے لوگوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ابھی چند دنوں کے ہیں، ابھی چند گھنٹوں کے ہیں، وہ جھولے میں سے یہ کہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کتاب بھی عطا فرمائی ہے اور نبوت کا تاج بھی میرے سر پر رکھا ہے، تو وہ تو پیدائشی نبی ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی الانبیاء ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، وہ 40 برس کے بعد انہیں نبوت دی جائے، یہ کیسے مان سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایسی حالت میں کہ وہ اللہ کے رسول. اب آگے بڑھتے ہیں، ارشاد ہوا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، یعنی یہ انسانوں میں سے آئے، یہ فرشتوں میں سے نہیں ہیں، یہ رجال الغیب میں سے نہیں ہیں، یہ کسی اور نو میں سے نہیں ہیں، بلکہ یہ تمہیں میں سے آئے، انسانوں میں سے آئے. یہ اس سے مراد ہے؟ ہرگز اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ تمہیں میں سے آئے لہذا تمہارے جیسے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو لوگ گستاخ قسم کے ہیں، جن کے دل میں ادب نہیں ہے، وہ یہ ترجمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں فرمایا من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، یہ انسانوں میں سے آئے، لہذا یہ انسان اور وہ ہم انسان سب ایک جیسے ہیں، جیسے ہمارے دو ہاتھ ان کے بھی دو ہاتھ، جیسے ہمارے دو پیر ان کے بھی دو پیر، جیسے ہماری دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں، گویا وہ ہماری طرح انسان ہیں۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید کہ اس لفظ کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ جیسے ہم انسان ویسے وہ انسان، بلکہ یہ فرمایا گیا کہ وہ تمہیں میں سے آئے، یعنی انسانوں میں سے تشریف لائے۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم عام انسانوں میں کتنا فرق ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور کو دیکھا کہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں، صوم وصال یہ کہ نہ جس میں سحری ہے نہ افطاری، آج روزہ رکھا، اگلے دن پھر بغیر سحری کے روزہ رکھا، تیسرے دن پھر روزہ رکھ لیا، چوتھے دن پھر روزہ، نہ سحری ہے نہ افطاری ہے، تو اسے صوم وصال کہتے ہیں، روزے سے روزے کو ملانا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صوم وصال رکھتے، نہ سحری فرماتے نہ افطار فرماتے، تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے جذبات دیکھیے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق، حضور کے ایسے مطیع اور فرما بردار کہ کوشش کرتے کہ جیسا حضور کریں ویسا عمل کریں، اس لیے کہ حضور کی اطاعت ہی میں نجات ہے۔ لہذا صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے چند صحابہ نے حضور کو دیکھ کر صوم وصال رکھنا شروع کر دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اور جب انہوں نے صوم وصال رکھے تو وہ بے حد کمزور ہو گئے۔ جب حضور کو معلوم ہوا تو حضور نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ ہرگز تم ایسا مت کرو، مجھے دیکھ کر صوم وصال مت رکھو۔ اور حضور نے فرمایا تم میرے مجھے دیکھ کر صوم وصال رکھ رہے ہو، تو فرمایا ایکم مثلی، کیا تم میں کوئی میری مثل ہے؟ ہرگز تم میں کوئی میری مثل نہیں ہے کہ جو میں کروں ہر کام تم ویسے کرنے لگ جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو فرمایا گیا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے، اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ حضور ہماری طرح بشر اور انسان تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ عزیزان محترم بہت بلند ہے۔ اور اس من انفسکم کی ایک قرات من انفسکم بھی بیان کیا گیا، یعنی تمہارے پاس وہ تشریف لائے جو تم میں سب سے نفیس ترین تھے۔ اب آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر نفیس تھے، کس قدر سب میں نفیس تھے۔ صرف ایک روایت بیان کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک غریب شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کے نکاح کا وقت مقرر کر لیا لیکن مجھے اس کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس اس کو بنانے سنوارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا کرو کہ تم کل آنا اور اپنے ساتھ ایک شیشی لے کر کے آنا اور ایک لکڑی کا ٹکڑا لانا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگلے دن وہ حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شیشی لی اور لینے کے بعد اس کے اندر اپنا پسینہ بھر دیا، پسینہ مبارک بھرا، اور جو لکڑی کا تنکا جو منگوایا تھا وہ اسے لے کر اس کے اندر ڈالا اور اس سے کہا کہ اس لکڑی سے ہلا کر اور اس کو اپنی بیٹی پر لگا دینا، یہ خوشبو تمہاری بیٹی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ تو راوی کہتے ہیں کہ جب یہ خوشبو لے کر کے وہ گئے اور جب اپنی بیٹی کو یہ خوشبو لگائی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک تھا، راوی کہتے ہیں کہ ایسی خوشبو نکلی کہ پورا مدینہ منورہ اس کی خوشبو سے مہک گیا، اور ان صحابی رسول کا گھر اس نام سے مشہور ہو گیا کہ یہ خوشبو والا گھر ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہمارے اور آپ کے پسینے کا کیا معاملہ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کا کیا حال ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ہم سب میں نفیس ترین ہیں، اسی لیے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم اور من انفسکم، یہ تمہیں میں سے آئے اور تم میں نفیس ترین ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزیزان محترم نفیس ترین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس مبارک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے ہم تمام کو متمتع فرمائے اور میلاد پاک کی برکتیں سال بھر ہمارے گھروں میں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔